بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیہ. ناظرین کرام, مناظرانہ ذہن کی چند نمایاں علامات. اس موضوع سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. ہمارے یہاں بالعموم جب تنقید کی جاتی ہے, مکالمہ کیا جاتا ہے, ان میں وہ کون سے پہلو ہیں جو پیش نظر نہیں رکھے جاتے اور اس کے نتیجے میں کوئی مثبت تنقید جنم نہیں لیتی, وہ کون سی نمایاں علامات ہیں جو بالعموم مکالمے کو مناظرے میں ڈھال دیتی ہیں. ایک ایک کر کے غامدی صاحب سے زیر بحث لا رہے تھے, اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حزب سابق ہمارے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں, کچھ ہے کے قریب علامات زیر بحث آئی تھی. اگلا نقطہ جو اس پوری بحث میں ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ کہ جب بھی ایک صاحب علم دوسرے پر تنقید کر رہا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ تنقید جس استدلال پہ ہو رہی ہے وہ استدلال جہاں سے شروع ہوا ہے تو جس نے شروع کیا ہے پہلے اس کو زیر بحث آنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ بات کر دی. حالانکہ علم, عقل, اخلاق کا تقاضا تو یہ کہ سب سے پہلے کہا جائے کہ جی تم سے پہلے بھی 50 لوگوں نے یہ بات کی تھی اور جس نے سب سے پہلے کی تھی میں پہلے اس پہ تنقید کر رہا ہوں, چونکہ تم تو صرف اس کی تائید ہی کر رہے ہو. کیا یہ نقطہ بھی ہمارے یہاں بالعموم گفتگو اور مکالمے میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے بات کہی ہے زیر بحث تو اسے آنا چاہیے؟
سب سے زیادہ نظر انداز ہوتا ہے, اور میں بہت افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک نفسیاتی کمزوری کار فرما ہوتی ہے. یعنی ہمارے سامنے آج کا ایک شخص ہوتا ہے, اس کی شخصیت, اس کا مقام ابھی معاشرے میں اس طرح تسلیم نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ بڑے علماء ہو سکتے ہیں, بڑے مفکرین ہو سکتے ہیں, کسی علم و فن کے ماہرین ہو سکتے ہیں, ان کی حیثیت مان لی جاتی ہے. عام طور پر ان کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے لوگ تھے. اسی کو دین کے ایک عارف نے بہت خوبصورت تعبیر میں بیان فرمایا تھا کہ ایک وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اور ایک تاریخ کا پیغمبر. تو تاریخ کا پیغمبر تو مان لیا جاتا ہے, لیکن وقت کا پیغمبر سامنے ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے یا آپ اس پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے اس شخص نے یہ کوئی نئی بات کہہ دی ہے. جبکہ علم اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس چیز پر تنقید کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں یا اس علم کی تاریخ میں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ رائے دی تھی, اس کی ابتدا کن لوگوں سے ہوئی تھی, اس کے علمبردار کون کون لوگ رہے ہیں. اگر یہ کوئی شخصی تعبیر ہے تو اس شخص کے حوالے سے, اگر کوئی گروہی تعبیر ہے تو اس گروہ کے حوالے سے اس پر نقد ہونا چاہیے. میں اس کو چند مثالوں سے واضح کرتا ہوں. اس وقت ہمارے ہاں دسیوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو دین کی صوفیانہ تعبیر ہی کو دین کی صحیح تعبیر سمجھتے ہیں, بلکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دین کی صوفیانہ تعبیر ہے جو برتر ذہنوں کو متاثر کرتی ہے. دین کو اگر اس تعبیر میں پیش نہ کیا جائے تو اعلیٰ درجے کے اذہان کی اس کے ساتھ وہ دلچسپی نہیں ہوتی. یہ احکام کا مجموعہ ہے, یہ چند باتیں عقائد کی حیثیت سے بتا دی گئی ہیں, یہ چند احکام ہیں جن پر آپ کو عمل کرنا ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ تو اختیار کر لینے کی چیزیں ہیں, چھوڑ دینے کی چیزیں ہیں. لیکن فلسفیانہ سطح پر جب کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اس عالم کا صدور کیسے ہوا ہے, وہ ذات واحد ہے تو اس عالم کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے, اس کو جب آپ اس اعلیٰ اور برتر سطح پر سمجھتے ہیں جہاں ایک ذات یا ایک جوہر سے اس عالم کے صدور کی پوری داستان بیان کی جاتی ہے تو بڑے اذہان اس کو قبول کرتے ہیں اور وہ ایک بڑی منطقی چیز محسوس ہوتی ہے. فلسفیانہ سطح پر بھی وہ زیادہ قابل قبول لگتا ہے. اس وجہ سے اس طرح کی کوئی تعبیر جو ہم نے اختیار کر لی ہے یا جس کو ہم نے اچھا سمجھا ہے, یہی تعبیر صحیح تعبیر ہے. یہ ہر شخص کا حق ہے, وہ اس کو بیان کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, استدلال سے بیان کر رہا ہے, کوئی شخص اس کو قبول کرتا ہے, کوئی چھوڑتا ہے, یہ اس کا حق ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دین کے معاملے میں لوگوں کو یہ اجازت دی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ ایمان اختیار کرے اور جس کا جی چاہے وہ منکر ہو جائے, من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, تو باقی معاملات کے بارے میں کوئی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی. جو تعبیر, جو نقطہ نظر, دنیا کو دیکھنے کا جو زاویہ کسی شخص کو زیادہ اپیل کرتا ہے اسے اختیار کرے. لیکن کیا صوفیانہ تعبیر کی آج ابتدا ہو رہی ہے؟ اپنی صوفیانہ تعبیر تو تاریخ میں اپنی بڑی گہری جڑیں رکھتی ہے. آپ ہندوستان کے قدیم مذاہب میں اس کو دیکھتے ہیں, آپ مسیح متکلمین کے ہاں اس کو دیکھتے ہیں, آپ یہود تک کے ہاں ایک باقاعدہ روایت کی حیثیت سے اس کی تاریخ پڑھتے ہیں. اتنے لمبے عرصے پر محیط ایک نقطۂ نظر ہے جو ہزاروں اذہان کو متاثر کر چکا اور اپنے بڑے بڑے اساتین پیدا کر چکا ہے. یعنی بڑی آسانی سے ہم بتا سکتے ہیں کہ مسیحیوں کے ہاں اس کے بڑے لوگ کون ہیں, ہندوؤں کے ہاں اس کے بڑے لوگ کون ہیں, مسلمانوں کے ہاں جب وہ تصوف کے نام سے آئی ہے تو اس کے بڑے لوگ کون ہیں. اگر کوئی تنقید کرنی ہوگی تو ان لوگوں کے افکار پر کرنی چاہیے جہاں سے ابتدا ہوئی یا جو لوگ اس کے کلاسیکی سطح پر علمبردار سمجھے جاتے ہیں. آج اگر کسی شخص نے اس کو اختیار کیا ہے تو وہ اصل میں انہی کی بات کو دہرا رہا ہے یا انہی کی بات کی تائید کر رہا ہے یا ان کی تصویب کر کے اس کو لوگوں تک عام کرنے کی صحیح کر رہا ہے. اس کو ہدف تنقید بنانے کی کوئی وجہ نہیں. یعنی مجھے مثال کے طور پر جب تصوف پر تنقید کرنی تھی تو میری کتاب میزان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اصولی باتیں کہی گئی ہیں, لیکن جب میں نے تفصیل کے ساتھ اس کو موضوع بنایا ہے تو اپنی کتاب برہان میں بنایا ہے. اس مضمون کا نام اسلام اور تصوف ہے. اس میں اسلام کی بھی وہ تعبیر سامنے رکھی گئی ہے جو اسلام کی مانی ہوئی تعبیر ہے. یعنی اس میں میرا یا آپ کا نقطہ نظر جن معاملات میں ذرا مختلف ہو سکتا ہے وہ چیزیں زیر بحث نہیں لائی گئیں. اس کے مقابل میں صوفیانہ تعبیر کو زیر بحث لایا گیا ہے, اس کے بڑے لوگوں کا انتخاب کیا گیا. یعنی بڑے لوگ جو اس علم کو بھی جانتے ہیں جن کی حیثیت خود ہمارے یہاں دینی علوم میں بھی مانی ہوئی ہے. اس طرح کی شخصیات کے افکار سامنے رکھ کر یا ان کی عبارتیں سامنے رکھ کر میں نے دونوں چیزوں کا تقابل کر دیا, یہ بتا دیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اور یہ تعبیر اس طرح ان حقائق کو پیش کرتی ہیں. آج کے زمانے میں میرے اپنے احباب میں, میرے جاننے والوں میں, میرے گرد و پیش ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں اور بڑے نمایاں لوگ ہیں. یعنی ہمارے ہاں کے بہت سے روایتی علماء ہیں جو صوفیانہ تعبیری کو درست سمجھتے ہیں, اس کے علمبردار ہیں, اس کی تائید کرتے ہیں, لیکن میں نے کبھی ان کا نام لے کر اسے موضوع نہیں بنایا. اس لیے کہ اگر تو ان کا کوئی انفرادی نقطۂ نظر اس میں ہے جو زیادہ نمایاں ہو گیا ہے یا انہوں نے اس میں کوئی ایسی چیز کنٹریبیوٹ کر دی ہے کہ جو اب اس کو ایک نئی صورت دے رہی ہے یا اس میں کوئی ایسا اضافہ کر دیا ہے کہ جو اضافہ اب ہدف تنقید بننا چاہیے, تو پھر تو آج کے کسی شخص کو موضوع بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے تنقید کرنی ہے تو میں انہیں بزرگوں پر تنقید کروں گا. اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میری کتاب میزان میں قانون دعوت کے عنوان سے ایک باب ہے, اس میں میں نے بتایا ہے کہ دعوت یا تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا بنیادی قاعدے واضح کر دیے ہیں. اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ دعوت کو مختلف طبقات کے لحاظ سے میں نے تقسیم کر کے بتایا ہے. یعنی پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے, ضروریت ابراہیم کی دعوت کیا ہے, اس کے کیا خصائص ہیں, جب مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعوت کی کیا صورت اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے, اسی طرح فرد کی دعوت. اسی ذیل میں علماء کی دعوت زیر بحث آئی ہے. علماء کی دعوت کے لیے میں نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی ایک آیت کو موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کا وہ قاعدہ بیان کیا ہے جو علماء کے لیے, یعنی اس امت میں وہ لوگ جو دین کے عالم بنے اور دین کے عالم بن کر دعوت کی ذمہ داری انجام دینا چاہیں ان کے لیے حکم کیا ہے, حکم کی بنیاد کیا ہے, یہ تقاضا کن لوگوں سے کیا گیا ہے, کس بات کا تقاضا کیا گیا ہے, ان کی دعوت کی نوعیت کیا ہے, اس کا ہدف اور اس کا مقصد کیا ہے. یہ ساری بات اس آیت کے حوالے سے بیان ہوئی ہے. اس آیت کی تفسیر میں دو نقطہ نظر رہے ہیں. میں نے اس میں اس نقطہ نظر کو ترجیح دی ہے جو ہمارے مفسرین میں جلیل القدر مفسر ہیں زمخشی, انہوں نے اختیار کیا ہے, اور بھی بہت سے مفسرین نے اس کو اختیار کیا ہے, لیکن زمخشی نے اس کی تالیف کی ہے. یہ بتایا ہے کہ وہ تالیف کیوں قابل ترجیح ہے, وہ ساری بحث لوگ چاہیں تو کشاف میں دیکھ سکتے ہیں. میرے اپنے قریبی اہل علم میں ایک بڑی شخصیت نے اس پر نقد کیا اور اس میں زمخشری کے حوالے کے بغیر یہ تاثر دے کر نقد کیا کہ یہ گویا میں نے کوئی نئی بات کہہ دی یا میں اس میں متفرد ہوں. اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ تمہیں اس کا جواب دینا چاہیے, میں نے تو بہت عرصہ سے تنقید کر رکھی ہے, تم نے اس پر کوئی بات نہیں کہی. تو میں نے کہا جب آپ اس شخص پر تنقید کریں گے جس نے یہ بات کہی ہے تو پھر میں دیکھوں گا کہ کیا اس کا کوئی دفاع کرنا چاہیے, اس لیے کہ میں تو اس پہ متفرد نہیں ہوں. یہ جن اہل علم کی رائے ہے انہوں نے اس کا استدلال بھی بیان کر دیا, وہ اب زیر بحث ہی نہیں لائے. اس کو زیر بحث لائیے, اس کے بعد یہ موضوع بنے گا. اسی طرح کا معاملہ بعض اور آراء افکار کا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر نظم قرآن ہے. نظم قرآن کے باب میں جو منفرد تصور پیش کیا وہ امام حمید الدین فرائی نے. نظم قرآن کے قائل تو بہت سے علماء رہے ہیں, لیکن نظم کیا ہے, کس نوعیت کا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کو قرآن مجید کی تاویل میں کیسے مؤثر مانا جائے گا, اس کے نتائج کیا نکلیں گے, یہ پورا زاویہ نظر ہے. اس کی ابتدا امام حمید الدین فرائی سے ہوئی. اس کے بعد استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اسی تصور کو قبول کر کے نہ صرف یہ کہ زندگی بھر علمی کام کیا بلکہ تدبر و قرآن لکھی, جو قرآن مجید کی ایک بڑی تفسیر ہے. مجھے اصول میں اس سے اتفاق ہے, اصول میں, لیکن اطلاق میں بہت سی جگہوں کے اوپر جس طرح استاذ امام نے امام فرائی سے اختلاف کیا ہے, میرے بھی اختلافات موجود ہیں. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. یعنی اصول میں کسی چیز کو جب مان لیا جاتا ہے تو اب اس کا انطباق کرنا ہوگا نا, اسے اپلائی کرنا ہوگا, اس میں بہت سے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں اور پھر تدریج کے ساتھ انطباق بہتر بھی ہوتا رہتا ہے. یہ دنیا کے ہر علم ہر فن میں ہوتا ہے. اس زمانے میں دیکھ لیجئے, جس کو تنقید کرنا ہوتی ہے وہ مجھے ہدف تنقید بنائے گا, دراحال کہ میں تو اس میں ابتدا کرنے والا نہیں ہوں. اگر کسی شخص نے تنقید کرنی ہوگی تو یہ معلوم ہے کہ امام فرائی کی دلائل النظام موجود ہے, التکمیل فی اصول التاویل موجود ہے, ان کی بہت سی تحریریں ہیں جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کے دلائل دیے ہیں بلکہ مجموعہ تفاسیر میں جو آخری حصے کی تفاسیر ہیں جگہ جگہ اس کو عملی طور پر موقت کیا ہے, صورتوں کی تفسیر اس اصول پر کر کے دکھائی ہے. اس کے بعد پوری تدبر و قرآن ہے, لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اس کو موضوع نہیں بنایا جاتا, اس پر گفتگو نہیں کی جاتی. یعنی شاذ کوئی شخص دیانتداری کے تقاضے سے اسے موضوع بناتا ہے, ورنہ یہ ہے کہ اس فقیر کو مدب بنا لیا جاتا ہے. اسی طرح کی صورتحال اس وقت پیش آئی جب قطعی الدلالہ کی بحث شروع ہوئی.
جی
میں نے اس پر بہت سی چیزیں لکھی بھی ہیں, لیکن یہ کہ قطعی الدلالہ کے بارے میں وہ نقطۂ نظر کہ پدان کس نے اختیار کیا, اور اہل علم کا بھی یہ نقطۂ نظر رہا ہے, لیکن ہمارے مدرسہ فکر میں امام فرائی نے اس کو نہ صرف یہ کہ اختیار کیا بلکہ مجموعہ تفاسیر میں آپ وہ مقدمہ دیکھ سکتے ہیں جس کا عنوان ہی یہی ہے, اور اس میں انہوں نے پوری رائے بیان کی, پھر اس کا استدلال واضح کیا, پھر اس پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیا. یہ بھی بتایا کہ قطعی الدلالہ کی نوعیت کیا ہے, اور صرف انہوں نے نہیں بتایا, اس کے بعد استاذ امام امین احسن اصلاحی نے جب قرآن فہمی پر اپنے خطبات پیش کیے تو اس میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا. وہ چیزیں لکھی گئیں تو باقاعدہ طریقے سے اسی عنوان کے تحت ان کو واضح بھی کیا گیا. یہ ساری تاریخ ہر صاحب علم کو معلوم ہے, اور اگر نہیں معلوم تو وہ تنقید کا حق نہیں رکھتا. یعنی یہ چیزیں شائع ہو چکی ہیں, معلوم ہیں, معروف ہیں. اس میں ایک بڑی نازک بحث یہ بھی ہے کہ یہ کیا چیز ہے, یعنی کیا یہ عند المتکلم ہے, یہ عند القارئین ہے. اب دیکھیے اس پر بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں, ذرا حال ہے کہ کئی مرتبہ یہ بات واضح ہو چکی ہے اور ان سب بزرگوں نے واضح کی ہے کہ عند المتکلم ہونے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. اس کے متکلم تو کسی کلام کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک پیرہن اس کو دے دیتا ہے. جب وہ پیرہن دے دیتا ہے, وہ الفاظ کا پیرہن ہوتا ہے, تو اس کا ارادہ, اس کا مدعا اور وہ پیرہن مل کر اس سے خارج میں ایک تصویر بنا دیتے ہیں.
ٹھیک,
تو یہ تو متکلم سے الگ ایک چیز وجود میں آ گئی جس کو اس نے خلق کر دیا ہے یا جس کو اس نے ایک نئی صورت دے دی ہے. عند المتکلم تو ارادہ تھا, مدعا تھا, پیرہن اس نے پہنا دیا ہے, اب یہ ہمارے سامنے آ گیا ہے. قاری, قاری پڑھے گا, قاری اپنی استعداد کے مطابق اس سے کوئی چیز اخذ کرے گا, کسی چیز کو قبول کرے گا, کسی کو رد کرے گا. قاری اپنی استعداد کے لحاظ سے غلطیاں بھی کرے گا. قاری کا فہم صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر بھی قطعیت کا کوئی سوال نہیں ہے. قطعیت کی بحث تو یہ ہو رہی تھی کہ کیا کلام نے جو پیرہن پہنا ہے یا جو الفاظ کا ایک لباس اختیار کیا ہے وہ ایسا لباس ہے کہ جو متکلم کے پیش نظر مدعا تھا اس کو وہ آخری درجے میں ادا کر دے، یعنی اس میں وہ سب قرائن رکھ دیے گئے ہیں کہ اگر میں یا آپ متکلم کے مدعا تک پہنچنا چاہیں تو یہ رہنمائی موجود ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک مدعا پیش نظر رکھا پھر اس کے لیے اس نے ایک لباس تیار کیا اور وہ لباس ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اس پورے جسم کے خط و خال کا جائزہ لے سکیں یا اس تک پہنچ سکیں یا اس کے جوہر تک پہنچ سکیں یا اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں، یہ بحث ہے۔ تو یہاں ساری بحث نہ متکلم کے حوالے سے ہونی ہے نہ قاری کے حوالے سے ہونی ہے، کلام اور کلام جن لفظوں میں آیا ہے اس کے حوالے سے بحث ہونی ہے، کیا ان میں یہ قطعیت پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ بحث ہے۔ اس سب کو نظر انداز کر کے آپ یہ دیکھیے کہ جس کے ہاتھ میں جو اینٹ پتھر ہے وہ مارتا چلا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں، یہ میں نے چند مثالیں دیں آپ کو، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا مقصود نہیں ہے کہ ہم بعض اوقات اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو بعض روایات پر، روایتی علم پر، ہمارے ہاں جس طریقے سے تصوف اور علم کلام کے زیر اثر بعض بزرگوں نے دین کی تعبیر کیا اس پر تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ تنقید بعض وقت بالکل درست ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کسی بزرگ کو جو آج کا ہے، جو کل کا ہے، کسی گروہ کو باقاعدہ حطب بنا لیا جاتا ہے اور پھر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم فلاں سے اظہار برات کرو اور فلاں سے علیحدگی کا استعمال کرو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ علم کی دنیا میں یہ ساری چیزیں بالکل بے معنی ہوتی ہیں، اس سے سوائے اس کے کہ نفرت پیدا ہو، سوائے اس کے کہ لوگوں کے لیے چیزیں ناقابل فہم ہو کے رہ جائیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس چیز پر بھی آپ کو تنقید کرنی ہے آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ وہ چیز کیا ہے، وہ کب وجود میں آئی ہے، اس کی اصل کہاں سے اٹھی ہے، اس سے کوئی گروہ متعلق ہوا ہے تو اس نے اس کو کیا صورت دی ہے، اس سے جو تصویر بنتی ہے اس کو آپ شائستگی کے ساتھ ہدف تنقید بنائیں، اس لیے کہ تنقید ہی سے علم آگے بڑھتا ہے، اور اس میں بھی کسی شخص پر کوئی تعریض کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اس کا مزے کا اڑانے کی ضرورت نہیں، آپ یہ بتائیے کہ اس کے علم میں استدلال کہاں ہے، اس نے لفظاً کیا چیز کہی ہے، اس کے معنی اور مدعا کی کیا نوعیت ہے، اس کو متعین کر کے اگر نام لینا ہے تو ان بڑے لوگوں کا نام لے کے آپ بتا دیں کہ اس میں یہ غلطی ہے۔ یہ رویہ اگر ہم اختیار کر لیں تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ علمی تنقیدات خواہ وہ زبان سے ہوں خواہ قلم سے ہوں وہ حاض اٹھانے کے اسلوب میں پڑھی جائیں گی، لوگ ان کو اپنے لیے سرمایہ سمجھیں گے، اس طرح کی تنقیدات ان کے علم میں اضافے کا ذریعہ بنیں گی، یہ نئی چیزوں کو دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کے راستے کھولیں گی۔ لیکن جس وقت اس کو تان و تشنیع کا اسلوب دے دیا جاتا ہے، اینٹ پتھر کو اٹھا پھینکنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اپنے سامنے کے کسی شخص کو ہدف تنقید بنا لیا جاتا ہے، لوگوں میں اس کے نتیجے میں سوائے اشتعال پیدا ہونے کے اور کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں تو اس کو اصول میں ہمیشہ بیان بھی کرتا ہوں اور ملحوظ بھی رکھتا ہوں کہ جس چیز پر بھی آپ کو تنقید کرنی ہے آپ اس کی اصل کے حوالے سے جہاں سے وہ پیدا ہوئی ہے وہاں تنقید کریں گے، خواہ اس کے نتیجے میں آپ کو ابو حنیفہ اور شافعی پر تنقید کرنی پڑے یا بخاری و مسلم پر تنقید کرنی پڑے۔
ہاں سے نقطہ نظر آپ نے واضح کیا اور سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر کہیں سے وہ چیز پھوٹی ہے تو سب سے پہلے اس کو زیر بحث رہنا چاہیے۔ لیکن ایک توضیحی ضمنی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ہمارے ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے، ایک حقیقت ہے کہ نقطہ نظر تو کسی نے پہلے قائم کیا لیکن وہ معاصر علم میں جو پوائنٹ آف ریفرنس بن رہا ہوتا ہے وہ کسی ایک فرد، کسی ایک گروہ، کسی ایک مسلک، کسی ایک طبقے سے بن رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ اس کے علم بردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں، مثلا یہ نقطہ نظر کہ جی مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے یا کیا کچھ روا رکھیں گے، یہ تو قدیم فکر میں ہے، لیکن ہمارے ہاں طالبان نے اگر ایک نقطہ نظر اپنایا ہے تو آپ بھی اگر تنقید کریں گے تو طالبان کا استدلال لکھ کر ہی تنقید کریں گے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ معاصر علم میں کوئی چیز ریفرنس تو کسی گروہ ہی کے پس منظر میں بنتی ہے تو وہاں پر تو پھر وہ گروہ زیر بحث آ رہا ہوتا ہے نا؟
گروہ کو زیر بحث لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آج بھی اگر کوئی آدمی اس کو بیان کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی ہوگا، لیکن یہ بتا کے ہوگا کہ اس کی اساسات کہاں ہیں۔ یعنی میں نے جب تنقید کی تو میں نے کیا کہا، میں نے یہ کہا کہ ہمارے مذہبی فکر میں اس کی بنیادیں ہیں، اور پھر اس پورے مذہبی فکر کا تعارف کرایا، یعنی یہ تو نہیں کہا کہ یہ کوئی فلاں اور فلاں گروہ نے نئی بات ایجاد کر لی، بلکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نئی بات ایجاد کر لی ہے، میں نے آگے بڑھ کر یہ بتانے کی صحیح کی کہ یہ بات نئی نہیں ہے، اس کی بنیادیں اس طرح موجود ہیں اور یہ ہمارے مذہبی فکر میں یہاں یہاں پائی جاتی ہیں، اس کو اٹھا کر ان لوگوں نے یہ صورت دی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے بعض معاملات میں نئی صورت دے بھی دی تھی، بعض چیزوں کو ان حدود اور ان شرائط سے مجرد کر دیا تھا جو ہمارے روایتی فکر میں بیان کی جاتی ہیں۔ ہمارے فقہا جو حدود اس پر عائد کرتے ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو انہوں نے لانگ دیا تھا، اس کے باوصف میں نے اس کی اصل بھی بتائی اور وہ کیا غلطی کر رہے ہیں اس کو بھی متعین کر کے بتایا۔ یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آج اگر کوئی آدمی علمبردار ہے تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ضرور کریں، لیکن لوگوں کو بتا کے کریں کہ اصل میں یہ حنفی فقہ کا نقطہ نظر ہے، یہ شافعی نقطہ نظر ہے، اور اس وقت بھی فلاں صاحب اس کو پیش کر رہے ہیں۔ جو فلاں صاحب پیش کر رہے ہیں وہ تو اصل میں پہلے سے موجود استدلال کو بیان کر رہے ہیں، ہاں انہوں نے کوئی نیا پہلو پیدا کر دیا ہے، کوئی نئی تعبیر کر دی ہے، انہوں نے کوئی نیا استدلال پیدا کر دیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو بھی ادب تنقید بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ جب بھی کسی چیز پر نقد کیا جائے تو اس کا پورا شجرہ نسب بتا دیا جائے، یعنی کبھی مختصر طور پر بتا دیا جاتا ہے، کبھی تفصیل سے بتا دیا جاتا ہے، کبھی اصل نہیں اسی کو موضوع بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ حاضر میں موجود ہوتے ہیں وہ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا، وہ دسیوں لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا مجھے فقہ حنفی پر نقد کرنا ہے، فقہ شافعی پر نقد کرنا ہے، تو کیا میں اپنے معاصر علماء میں سے کسی پر نقد کروں گا؟ میں ایسا نہیں کروں گا، جب تک کہ کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہ آ جائے جو کسی معاصر عالم نے نئی پیدا کر دی ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو فقہ حنفی کے اساتین موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے اپنے استدلالات موجود ہیں، ان کو سامنے رکھ کر میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں۔
ٹھیک، اچھا ہم سب اس میں ایک نقطہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ چلیں یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ ریفرنس دیکھیں، علم کی ہسٹری کو تلاش کریں تو ممکن ہے مل جائے جی پہلے بھی کسی عالم نے یہ نقطہ نظر اصولاً اپنایا ہو یا اصلاً انہوں نے بیان کیا ہو، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی ان کا تو پورا نظام فکر تھا، انہوں نے کوئی ایک آدھ بات کی بھی ہوگی تو وہ ان کے تفرد کے کھاتے میں ہم نے ڈال دی، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو آپ پورے زور و شور سے بیان کر رہے ہیں، ان کا تو ایک نقطہ نظر تھا، وہ کسی کتاب میں لکھا تھا، وہ چلے گئے، اب تو اصل میں آپ ہی پوائنٹ آف ریفرنس بنیں گے، انہوں نے اس کو کوئی دنیا میں ترویج نہیں کی، اس کو شائع و ضائع نہیں کیا، بس ایک بات کہی تھی اور رخصت ہو۔
میں نے اسی لیے جو مثالیں دی ہیں وہ اس نوعیت کی نہیں ہیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ فلاں اور فلاں نقطہ نظر اصل میں اس شخصیت کے ساتھ وابستہ ہے جو ماضی میں جا چکی ہے، یعنی حنفی فقہ تو کوئی تفرد نہیں ہے نا کسی کا، اسی طرح تصوف تفرد نہیں ہے کسی شخص کا، وہ ایک باقاعدہ نقطہ نظر ہے۔ اس میں کوئی اجزاء ہوں گے تو ان اجزاء میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر آج کوئی چیز بیان ہو رہی ہے یا ایک خاص اسلوب میں بیان ہو رہی ہے یا کسی شخص نے اس میں کوئی نیا پہلو پیدا کر دیا ہے تو اس پہ تنقید ہوگی، لیکن یہ بتا کے تنقید ہوگی کہ یہ چیز پیدا کیسے ہوئی، اس کی بنیادیں کہاں ہیں، اس میں کیا پہلو ہے کہ جو آج نیا ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ آپ ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس معاملے میں ایک نفسیاتی کمزوری کار فرما ہوتی ہے۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے کے کسی شخص پر آپ جو اینٹ پتھر بھی اٹھا کے پھینک دیں گے لوگ اسے قبول کر لیں گے، کسی بڑے آدمی کا نام ہم نے لے لیا یا ماضی کے کسی شخص کے بارے میں یہ بات کر دی تو بات مؤثر نہیں رہے گی۔ یہ کمزوری ہے جس کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے، بات جیسی ہے، جس سطح کی ہے، جس درجے کی ہے، اسی میں رکھ کر لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ تنقید کو اس معنی میں لیا ہی کیوں جائے کہ اس میں کسی کی کوئی تنقید ہو رہی ہے، کسی کی برائی بیان ہو رہی ہے، یہ کوئی عیب چینی ہے۔ تنقید اصل میں کسی علمی چیز کا جائزہ ہے، یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہی گئی ہے، اس بات کے پیچھے استدلال کیا ہے، اس میں کس چیز کو بنا بنایا گیا ہے۔ ہمارے مذہبی مقدمات میں قرآن مجید کی کوئی آیت زیر بحث ہوگی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد زیر بحث ہوگا، سنت کی کوئی تفہیم تبیین کی جا رہی ہوگی، تو جو ماخذ ہے وہ سامنے ہوگا، اس کو سامنے رکھ کے ہم تنقید کر دیں گے۔ اسی طریقے سے مذہبی افکار میں بعض اوقات آپ کو کسی شخص کے اسلوب سے، بیان سے، طرز سے اختلاف ہو جاتا ہے، ایسا بالکل ممکن ہے، بات کو وہیں تک محدود رکھیے، یعنی یہ بات تو درست ہے میں اس طرح کہوں گا، لیکن اس کو جس طرح سے انہوں نے پیش کیا اس سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر اس خرابی کو موضوع بنائیے، لیکن یہ تاثر تنقید سے نہیں ہونا چاہیے۔ کہ آپ اپنے سامنے کے ایک عاجز فقیر کو سامنے رکھ کر تو جو چیز آپ کے پاس ہے وہ پیش فرما رہے ہیں، لیکن آپ اپنے قاری کو یا اپنے مخاطب کو اس سے آگاہ نہیں ہونے دے رہے کہ یہ علم کی روایت میں کس طرح سے چلی آئی.
ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آگے بڑھاتے ہیں مناظرانہ ذہن کی جو نمایاں علامات میں سے، اس میں ایک اور نقطہ بھی ہم بالعموم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ شاید سب سے زیادہ مذہبی بحثوں میں دیکھے جانے والا نقطہ ہے، وہ یہ کہ مخاطب جس سے آپ بحث کر رہے ہیں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کا استدلال کیا ہے. شاید اس میں نقد بھی ہوگا، لیکن ایک تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے، جملوں کی کاٹ ایسی ہوتی ہے، اس کو اس طریقے سے نوکدار بنایا جاتا ہے لوگوں کو متوحش کرنے کے لیے کہ اصلاً تو یہ شخص دین بیزار ہے. یعنی یہ اصل میں اللہ جو پابندی لگانا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت میں حدود بندی کی گئی ہے اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، بلکہ مذہب کے جو مزاج ہے اس سے ایک بیزاری کا تصور اس کے یہاں پیدا ہوتا ہے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا بالعموم تنقیدات میں یہ نقطہ باور کرایا جاتا ہے کہ جی یہ شخص تو مذہب بیزار ہے اور مذہب سے اصلاً یہ وابستہ نہیں، اگرچہ مذہب کا نقطہ نظر اس نے اپنایا ہوا ہے.
یہ آخری درجے میں گناہ کی چیز ہے. کسی شخص کی نیت، اس کے محرکات طے کرنے کا مجھ کو میرے پروردگار نے حق نہیں دیا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک معرکہ تلارا مسئلہ ہے گستاخیوں کا. یہ آپ جانتے ہیں کہ حنفیوں کے دو گروہ ہیں، یعنی اپنے پس منظر کے لحاظ سے بالکل یکساں ہیں، حنفی نقطہ نظر سے متعلق ہیں، علم کلام میں بھی اپنے یکساں نقطہ نظر رکھتے ہیں، صوفیانہ مباحث میں بھی بہت قریب قریب ہیں چند چیزوں کو چھوڑ کر. اس سب کے باوصف بہت بڑے پیمانے پر تکفیر کا بازار گرم ہوا اور اس میں کہا گیا کہ فلاں نے یہ گستاخی کر دی ہے، فلاں یہ گستاخی کر دی ہے. اس میں دیکھیے کہ صحیح اپروچ کیا ہوگا. صحیح اپروچ یہ ہوگا کہ آپ کا مخاطب کون ہے. کیا آپ کا مخاطب کوئی دین سے الگ ہونے والا شخص ہے؟ اس نے اپنے الحاد کا اعلان کر دیا ہوا ہے، وہ ایک مسلمان ہے. مسلمان ہی نہیں، اس سے بڑھ کر دین کا عالم ہے. دین کا عالم نہیں بلکہ لوگوں کو دین بتا رہا ہے. اس نے کوئی ایک تعبیر اختیار کی، وہ تعبیر آہوت نہیں تھی، اچھی نہیں تھی، مناسب نہیں تھی. میں آپ توجہ دلا سکتے ہیں کہ آپ دین کے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے لوگوں کو فیض پہنچایا ہے اور پہنچا رہا ہے. یہ جو تعبیر آپ نے اختیار کی ہے فلاں اور فلاں چیز کو بیان کرنے کے لیے، یہ اس چیز کا تاثر پیدا کرتی ہے کہ آپ نے کسی ہستی، کسی ذات والا صفات کی شان کو ملحوظ نہیں رکھا. یہ بات کہہ دیں، توجہ دلا دیں گے. توجہ دلا دینا ہمارا کام ہے، لیکن یہ خیال کرنا کہ کوئی مسلمان اس طرح کا گستاخی کا کلمہ جانتے بوجھتے اپنی زبان سے نکال سکتا ہے، یہ باور کیا جا سکتا ہے؟ تو ایک شخص ایمان رکھتا ہے، ایمان کا اظہار کر رہا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ لوگوں کو دین بتاتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں آخری درجے میں یہ حسن ظن قائم رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت رکھنے والا شخص ہے. اس حسن ظن کو قائم رکھ کر ہم توجہ دلائیں گے، بار بار توجہ دلا دیں گے، ایک بار نہیں دو بار توجہ دلا دیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات سمجھ میں نہ آئے، تو یہ خیال کر لیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. اس سے آگے بڑھ کر اس کو فتوے کا موضوع بنانا، اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کو اشتعال دلانا، اس سے آگے بڑھ کر ایک تفریق پیدا کر کے عام جلسوں میں اس کا ذکر کرنا، اس طرح کی عبارتوں کو اچھالنا، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو واپس لو اور اس کو واپس لو، یہ سب کیا ہے؟ اس کا کوئی نتیجہ آپ نے دیکھا؟
نہیں.
یعنی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا.
نفرت پیدا ہوتی ہے،
یعنی نفرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، گروہ بنتے چلے جاتے ہیں، فرقے مستحکم ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لب و لہجے میں بات چیت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. اس کے بالکل برخلاف اگر آپ شائستگی سے توجہ دلا دیں تو کوئی خرابی نہیں ہوگی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہم لوگوں کی نیت، ارادے، محرکات، ان پر تنقید کرتے ہی کیوں؟ یعنی میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ آپ کو سارے قرائن دستیاب ہیں کہ فلاں آدمی کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ فیصلہ اس پروردگار کو کرنے دیجیے جو قیامت میں اپنی عدالت لگائے گا، جہاں آپ پر کوئی بار نہیں آئے گا. کتنی عمدہ بات کہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جب کسی شخص کے بارے میں ایک کلمہ کہتے ہو تو قیامت کی عدالت میں یا تو وہ صحیح ثابت ہو جائے گا، غلط ثابت ہو گیا تو تمہیں وہ سزا بھگتنی پڑ جائے گی. سوال یہ ہے کہ میں نے قرائن کی بنیاد پر ایک رائے قائم کی، یہ تو آپ مانیں گے نا کہ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ قیامت میں غلط نکلی تو میرے پاس کہنے کے لیے کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ میں اپنے آپ کو اس خطرے میں کیوں ڈالوں کہ میں کسی شخص کی نیت اور محرکات کو یہاں طے کروں؟ اس شخص کی نیت یا محرکات جو بھی ہوں میرے ساتھ، دنیا کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اس کا تعلق کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ یا قول سے پیدا ہوگا یا فعل سے پیدا ہوگا؟ یعنی یا اس نے کوئی بات کہی ہے، وہ بات زبان سے کہی ہوگی، وہ قلم سے لکھی ہوگی، یا اس نے کوئی عمل کیا ہے۔ تو میرے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ میں اس قول کا تجزیہ کر کے اس کی غلطی علمی طریقے سے واضح کروں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں میں کوئی نیت اور محرکات کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ ایک بات ہے جو زبان سے نکلی ہے، اس کو میں اس کے سیاق سباق میں رکھ کے اس کا مطلب متعین کروں گا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو مخاطب بتا دے گا کہ یہاں اس نے میری بات کو صحیح نہیں سمجھا، اس کو حق ہے کہ وہ اس کی توضیح کر دے، اس کی وضاحت کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی فیل ہے تو فیل کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا ہے، میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ چیز لوگوں کے سامنے موجود ہے اور میں اس کی غلطی بتانا چاہتا ہوں تو ہر آدمی اس کی تحقیق کر سکتا ہے، لیکن جس وقت کسی کے بارے میں اس کی نیت اور اس کے محرکات سامنے رکھ کے تبصرے کیے جاتے ہیں یا کوئی بات کہی جاتی ہے، تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہم حدود سے کتنا تجاوز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنے خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے اس سے بھی کامل اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کے سامنے ایک شخص کا قول ہے، فعل ہے، اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ متعین کریں کہ اس کا قول ہے کیا، اور فعل ہے تو یہ متعین کریں کہ اس نے کیا بات کہی ہے یا کہی ہے، اس کو طے کر کے اب آپ بتائیں کہ اس میں علم کے لحاظ سے یا اگر کوئی دینی بحث ہے تو دین کے لحاظ سے غلطی کیا ہے۔ اور غلطی بتاتے وقت بھی یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے دین، آپ کو متعین کر کے بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن مجید میں یہاں بیان ہوا ہے، اس شخص نے اس کو سمجھنے میں یہ غلطی کی ہے، یا اس کے بیان میں یہ غلطی کی ہے، یا یہاں اس کے فلاں پہلو کو نظر انداز کر دی ہے، یا اپنی کوئی بات اس میں شامل کر دی ہے، تو آپ کی تنقید ہمارے لیے رحمت بنے گی، اس سے نئے نئے افکار پیدا ہوں گے، اس سے چیزوں کو سمجھنے کے لیے راستے کھلیں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر لوگوں کی نیت، محرکات، ان کے بارے میں تبصرے، یہ سوائے اس کے کہ تعلقات میں خرابی کا باعث بنے، سوسائٹی کو دین سے بیزار کر دیں، اور ان کا کوئی بھی حاصل نہیں ہوگا۔
ٹھیک، جناب صاحب، نقطہ نظر آپ نے واضح کیا۔ ایک عام طور پر استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دین بیزار ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے جب بھی کوئی رائے دی تو سوسائٹی کے اندر جو دین بیزار طبقے ہیں، جو علمبردار ہیں اس بات کے کہ جی ہم دین کو اس کے احساس میں نہیں مانتے، سیکولر لوگ ہیں، مثال کے طور پر متشکک لوگ ہیں، وہ اس کی بات کی بڑی تائید کرتے ہیں۔ جب بھی دیکھا ہے ہم نے، وہ جب یہ بات کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اس کی بات کی تائید کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ نتیجہ کیوں نہ نکالیں کہ جب سوسائٹی میں عملاً دین بیزار طبقہ کسی رائے سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نا کہ جو اصل بندہ ہے وہ بھی دین بیزار ہوگا۔
ایک کرائم ہے نا، میں نے اسی لیے عرض کیا کہ آپ کے سامنے اگر ایسے کرائم بھی آ جائیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین کامل ہو، پھر بھی آپ کو اس کو وجہ تنقید نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت میں کیا چیز سامنے آئے۔ یعنی ایک شخص نے دیانتداری کے ساتھ ایک رائے قائم کی ہے، دیانتداری کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، دین کی محبت میں بیان کیا ہے، علم کی محبت میں بیان کیا ہے، ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسا شخص خوش ہو رہا ہو جس کو آپ دین بیزار سمجھتے ہوں، یا آپ اس علم کے معاملے میں ایک غلط نقطہ نظر رکھنے والا سمجھتے ہوں۔ تو دنیا میں چیزوں کی تحسین بھی ہوتی رہتی ہے، چیزوں کی تکبیب بھی ہوتی رہتی ہے، لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس جگہ تک محدود رہیں کہ وہ بات کہی گئی ہے تو کن الفاظ میں کہی گئی ہے، وہ کی گئی ہے تو فعل کی کیا نوعیت ہے، اس کی غلطی واضح کریں۔ اس لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون خوش ہو رہا ہے اور کون ناراض ہو رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر کہی جائیں تو کسی پر قدامت پسند کی مہر لگ جائے گی، کسی پر جدت پسند کی مہر لگ جائے گی، طرح طرح کے عنوانات قائم ہو جائیں گے۔ ان عنوانات کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ آپ فرقہ بندی کو، گروہ بندی کو، تفریق کو جنم دے رہے ہیں، اور کیا چیز اس سے حاصل ہوگی؟ یہ مسلمانوں کی امت ہے پوری، یہ محمد الرسول اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ مانتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، وہ ہمارا بھائی ہے۔ یعنی ایمان کے تقاضے سے، انسانیت کے تقاضے سے بھی ایک برادری ہے، وہ بھائی ہے ہمارا۔ اس کی کوئی غلطی ہے تو یا وہ قول کی غلطی ہوگی یا فعل کی غلطی ہوگی، بیان کریں اس کو، بتائیں اس کو، اور یہ کہیں کہ اس میں استدلال کا یہ پہلو ہے، فلاں خوش ہو رہا ہے، فلاں ناراض ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں خوش ہو رہا ہے اور نہیں کہا جا سکتا کہ کیوں ناراض ہو رہا ہے. اور خوشی اور ناراضی کے معاملات تو ہم نے سیاسی معاملات میں دیکھے ہیں کہ ان کی کوئی بنیادیں ہی نہیں ہوتی. لوگ بعض اوقات ایسی ایسی چیزوں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں جن کی تحلیل کر کے دیکھیے تو خود ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں در حقیقت وہ قرائن ہیں جو اپنی ذات میں بھی کمزور ہیں, اپنے نتیجے میں بھی کمزور ہیں, اور اپنے حاصل کے لحاظ سے بھی آدمی کو بڑی خطرناک جگہ پر لے جاتے ہیں. کچھ پتہ نہیں قیامت میں کیا فیصلہ ہو جائے.
ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. مناظرانہ ذہن کی نمایاں علامات میں جو 11واں نقطہ ہے وہ یہ کہ مخاطب کی باتوں میں ان لوگوں کی باتوں سے مماثلت تلاش کرنا جنہیں حقیقتاً گمراہ قرار دیا جا سکے. ہم سب ہم جانتے ہیں کہ علم کی دنیا میں جس طرح کفر ہے, شرک, اسی طرح سے گمراہی بھی, فکری گمراہی بھی پیدا ہوئی. آپ نے بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی تھی. اب آپ نے کوئی نقطہ نظر اپنایا ہے, میں نے کوئی بات اپنائی ہے, ممکن ہے کسی ایک گمراہ شخص نے جس نے بالکل دین کا تیا پانچا بالکل تاروپوت بکھیر دی ہیں اس نے بھی اپنائی ہو. ہمارے عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ گفتگو میں, مکالموں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی بات کی ادنا مماثلت اس کی کسی بات سے تلاش کر کے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو یہ دوسرا مسلم گمراہ آدمی کر رہا ہے. ایسا بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے بے لوگوں,
بہت ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات تو جس کو آپ نے ادنا مماثلت کہا ہے وہ ادنا سے بھی ادنا ہوتی ہے. یعنی کسی لفظ کے استعمال میں اشتراک ہو گیا ہے, یا کسی نتیجے میں اشتراک ہو گیا ہے, یا کسی نے کوئی دلیل دی ہے, 10 دلائل کسی نے دوسرے دیے ان میں سے کوئی ایک دلیل مشترک ہو گئی ہے, اس کی بنیاد پر اس طرح کے حکم لگا دیے جاتے ہیں. یہ بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انتہا درجے میں غیر ذمہ داری کی بات ہے. یعنی جب ہم کسی شخص کی بات کو متعین کریں گے تو اس کی بات کو ہر لحاظ سے طے کریں گے, اس نے کہاں کہی ہے, کس پس منظر میں کہی ہے, کس سیاق و سباق میں کہی ہے, پیش نظر کیا تھا, ہدف کیا تھا, سب کچھ طے کر کے. میں اس کو عام طور پر اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ جب ہم وہ بات بیان کریں تو جس شخص کی بات ہے وہ کہہ اٹھے کہ اس کو میں اس سے بہتر طریقے سے بیان نہیں کر سکتا تھا. یعنی اتنا سمجھ کر اس کی بات کو بیان کریں, وہ بھی اس کو قبول کرے, ادنا درجے میں یہ نہ کہے کہ میری بات کو بگاڑا گیا ہے, اس کا مدعا خب کیا گیا ہے, اس میں اپنا کوئی مضمون داخل کر دیا گیا ہے. جیسے جس کی بات ہے اسی طریقے سے بیان کیا جائے. اچھا, اگر ماضی میں یا معاصرین میں کسی شخص سے بات ملتی جلتی ہے تو آپ متعین کر کے بتائیے کہ دیکھیے یہ نقطہ نظر ہے, اس کو انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا, دوسرے اہل علم اس کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن پھر دونوں جانب پوری بات بیان کیجیے. یعنی ادنا مماثلتوں کی بنیاد پر جب آپ کسی کو کسی سے وابستہ قرار دیتے ہیں یا اس سے ماخوذ قرار دیتے ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اصل میں وہی ہے جو کہی گئی ہے, یا یہ 10 باتیں اس سے پہلے کہی گئی تھیں فلاں آدمی نے انہیں کو جمع کر کے یہ بات کر دی ہے, تو یہ بہت معذرت کے ساتھ انتہائی غیر محتاط گفتگو ہوتی ہے. میں ایسے بہت سے بیانات کی تحلیل کر کے بتا سکتا ہوں کہ وہاں بات ایک ہوگی, استدلال بالکل مختلف ہوگا, بات کی ابتدا صحیح جگہ سے ہوئی ہوگی لیکن آگے دونوں میں بہت فرق واقع ہو گیا ہوگا, اس بات کو کرنے کا محرک دونوں کے پیش نظر, میں علمی محرک کی بات کر رہا ہوں, ایک ہی ہوگا لیکن یہ کہ دونوں بالکل مختلف جگہ سے اس بات کا اس بات کر رہے ہوں گے. تو اس لیے ہر بات اپنی ایک قدر و قیمت رکھتی ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ وہ بات اس سے پہلے کہی گئی ہے اور بیان ہی اسی طرح کہی گئی ہے, تو آپ کو موجودہ آدمی پر تنقیدی کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ اسی شخص پہ تنقید کریں
بات ہے ہم لوگ,
اور اس بات پہ تنقید بنائے رکھیں. اس لیے کہ وہ اگر پہلے سے ایک ایسا شخص ہے کہ جو ایک بات کہہ چکا اور وہ بات اس کی نسبت سے معروف ہو چکی تو تنقید کریں گے, بڑا آدمی ہے, اس کے پہلو سے تنقید ہوگی تو اس کی غلطی اور بھی واضح ہو جائے گی. تو آپ غور کر کے دیکھیں کہ اس کے پیچھے سوائے نفسیاتی کمزوریوں کے اور کوئی چیز
نہیں. جگہ سے اس میں نقطہ آخری میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک گمراہ آدمی ہو, اس نے 100 باتیں کہی ہیں, اس میں سے 98 اس کی گمراہی کی باتیں میں بھی سمجھ رہا ہوں, لیکن اگر اس کی ایک دو باتیں میرے نزدیک علمی لحاظ سے ٹھیک ہیں اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو اس بنیاد پہ بھی مماثلت تلاش کر کی جاتی ہے, دیکھو یہ اسی کی بات ہے, حالانکہ اس کی بات کو میں اون کرتا ہوں لیکن اس کی پری فکر کو اون نہیں کرتا میں.
بالکل بدیہی بات ہے, اس دنیا کے اندر کوئی شخص بھی سراسر شیطان نہیں ہوتا. دنیا میں شیطان بھی گفتگو کرتا ہے تو اس میں بھی بہت سی صحیح باتیں تلاش کی جا سکتی ہیں. تو اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت کی ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بات کے تابع رہو, صحیح بات کو تلاش کرو, صحیح بات جہاں پائی جائے جس کو بیان کیا گا نا, الحکمت و ضالۃ المومن, یعنی حکمت کی بات تو اصل میں مومن کی گمشدہ متاع ہے, وہ اس کو جہاں سے چاہے گا لے لے گا. یہ جو میں نے تحلیل کر کے آپ کو بتایا ہے تو اصل میں یہ میں نے انسان کو سامنے رکھ کر یہ گزارش کی ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے بعض اوقات دیکھتے ہیں اور دائیں بائیں کر کے اپنے لیے راستہ نکال لیتے ہیں، جبکہ سچے طالب علم کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس بات سے اس کی وابستگی کیا نوعیت ہے اور وہ اس بات کو کیا اہمیت دیتا ہے، اس کے لیے استدلال کے کیا کیا پہلو ہیں جس کی اس نے تحقیق کر لی ہے، اور وہ کیوں اس پر زبان کھول رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ فلاں بات میں یہ علمی غلطی ہے، دینی لحاظ سے اس میں یہ خرابی ہے. جب وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے تو لوگوں کی خیرخائی میں بات کر رہا ہے، تو خیرخائی کا لب و لہجہ بھی بالکل الگ ہوتا ہے. یعنی آپ دنیا میں کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کا بھائی ہے، انسانی رشتے سے بھائی ہے، ایمان کے رشتے سے بھائی ہے، برادری کے رشتے سے بھائی ہے، قوم کے رشتے سے بھائی ہے. اس کی عزت اور تکریم کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنا اختلاف بیان کریں اور بہت شائستگی کے ساتھ یہ بتائیں کہ اختلاف کی بنیاد یہ ہے اور میں اس کو اس لحاظ سے صحیح نہیں سمجھتا. یہ دیکھیے کہ میرے جن بزرگوں کے ساتھ مجھے اختلاف ہے، اور اختلاف بڑا بنیادی نوعیت کا ہے. مثال کے طور پر اسلام کی سیاسی تعبیر سے اختلاف، مثال کے طور پر اسلام کی صوفیانہ تعبیر سے اختلاف. اس میں بزرگ ہیں، اکابر ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں لیکن سارے احترام کو ملحوظ رکھ کے تنقید کرتا ہوں. یعنی ہمیشہ ان کا نام لوں گا تو عزت کے ساتھ، ان کا علم، ان کا مطالعہ، ان کا فہم، ان کے کارنامے وہ لوگوں کو بتا کر کہ یہ لوگ ہیں، اس درجے کے لوگ ہیں، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں ان سے اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں. یہ طریقہ میرے خیال میں اتنا ضروری ہے کہ اگر معاشرے کو آپ ایک وحدت میں ڈھالنا چاہتے ہیں، اس کے تمام اکابر کو معاشرے کے اکابر بنانا چاہتے ہیں. اب میں یہ بات کئی بار کہتا ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں کے ہاں جتنے علماء ہیں، دین کے علماء ہیں، جو ظاہر ہے کہ میرا موضوع رہتا ہے زیادہ تر، وہ سب میرے علماء ہیں، سب میرے اکابر ہیں، سب میرے ائمہ ہیں، ان سب کا مجھے یکساں احترام کرنا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان میں سے ہر ایک کی رائے کو قبول کر لیا ہے؟ نہیں، رائے پر تنقید بھی ہوگی، اختلاف بھی ہوگا، یہ تو زندہ علم کا تقاضا ہے. لیکن کسی کے احترام کے منافی کوئی کلمہ آخر زبان سے کیوں نکلے؟ متکلمین ہیں، صوفیاء ہیں، اسی طرح فقہا ہیں، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں. یعنی یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علم کی روایت کو آگے بڑھایا ہے. کیا کوئی شخص امام غزالی پر یا امام الہند شاہ ولی اللہ پر کوئی ایسی بات تھوپ سکتا ہے کہ جو ان کے شاعن شان نہ ہو؟ یعنی ہماری امت کے اساتین ہیں یہ لوگ، ان کی اس حیثیت کو قبول کر کے، اس کو پوری عزت دے کر، جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ کہیے. اگر بات میں وزن ہوگا تو وہ بات اپنی جگہ بنا لے گی. کسی کا مزے کا اڑانے کے نتیجے میں آپ کی بات میں وزن نہیں پیدا ہوتا، کسی کا استخفاف کرنے سے آپ کی بات میں وزن نہیں پیدا ہوتا، کسی بڑی شخصیت کے عیوب تلاش کرنے سے آپ کی بات میں وزن نہیں پیدا ہوتا. دنیا میں پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس سے غلطی نہ ہوئی ہو. پیغمبروں کے ہاں بھی جب یہ چیز ہوتی ہے تو اللہ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، ورنہ بشری تقاضے سے بعض چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کے بارے میں بھی آپ بات کریں، اس کی عظمت سے لوگوں کو متعارف کرائیں. یہ میں نے ابھی جن بزرگوں کا نام لیا، آپ جانتے ہیں کہ ان کے افکار سے مجھے کیا اختلافات ہیں، لیکن وہ ہماری امت میں ہمارے اکابر ہیں، اور اسی حیثیت سے ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جانا چاہیے. میں تو عرض کرتا ہوں، یہ تو ہمارے علماء ہیں. دنیا میں جو بڑے سائنسدان ہوئے ہیں، بڑے فلسفی ہوئے ہیں، بڑے حکماء ہوئے ہیں، ان سے بھی تو آخر ہم اختلاف کرتے ہیں.
جی،
کیا ہم نے افلاطون کے سارے فلسفے کو قبول کر لیے؟ کیا ارسطو کی پوری آرا کو قبول کر لیے؟ آئن اسٹائن ہے، نیوٹن ہے، سائنسی تحقیقات ہیں، ان میں بھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن عزت کی جگہ رکھ کر اختلاف کیا جاتا ہے. یہی وہ بنیادی چیز ہے. اختلاف کریں، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے. تنقید کریں، تنقید ہی علم کا ذریعہ ہے. لیکن تنقید کرنا، کسی کی تضحیک کرنا، یہ آپ اپنی تضحیک کرتے ہیں اور اپنے نقص بیان کرتے ہیں اور اپنے عیوب نمایاں کرتے ہیں. جب بھی آپ اس طرح کرتے ہیں، ایک بالا تر شخصیت رکھنے والا شخص کبھی اس سطح پر نہیں اترتا.
ایسا مناظرانہ ذہنیت کی نمایاں علامات، 25 کے قریب علامات میں سے 11 زیر بحث آئیں. تیسری نشست میں انشاءاللہ مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.